والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامة. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سلسلہ ایمان کی شاخیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج انشاءاللہ عز و جل سورہ مدثر جو کہ 29 پارے میں ہے, اس کے آیت نمبر 32 اور اس کے بعد والی چند آیات مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بات ذکر کرنے سے پہلے قسم یاد فرمائی اور قسم یاد کرنے کے بعد اس چیز کا ذکر فرمایا گیا. یہاں آیت نمبر 32 33 اور 34 ان تین آیات مبارکہ میں اللہ تعالی جل جلالہ نے تین طرح کی قسمیں یاد فرمائی. سب سے پہلے ذکر ہوا کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر. ہاں ہاں چاند کی قسم, سب سے پہلے چاند کی قسم یاد فرمائی گئی. واللیل اذ ادبر اور رات کی جب پیٹھ پھیرے, یعنی جب رات کا پچھلا پہر آ جائے, رات ختم ہونے والی ہو صبح طلوع ہونے والی ہو. والصبح اذا اسفر اور صبح کی جب اجالا ڈال دے. یہاں دو طرح کے اقوال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. چاند سے مراد کیا ہے, رات کے ختم ہونے سے مراد کیا ہے, اور دن کے طلوع ہونے سے مراد کیا ہے. ایک قول تو یہ لیا گیا کہ چاند سے مراد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے جو کہ آسمان نبوت کے چاند ہیں, اور رات ڈھلنے سے مراد ظلمت نفس, اس کا ختم ہونا, اور صبح طلوع ہونے سے مراد ہے نور ایمان کا دل کو منور کرنا. اور ایک قول یہ ذکر کیا گیا کہ اس چاند سے مراد یہی آسمان کا چاند ہے. اللہ تعالی جل جلالہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات اور دن کا آنا جانا, یہ بھی نشانات قدرت میں سے. چاند اگر بالکل ابتدائی تاریخوں میں دیکھیں تو پہلی رات ایک سفید دھاگے کی طرح ہوتا ہے, آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے, پھر آخری راتوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے گھٹنا شروع ہوتا ہے. تو اللہ تعالی جل جلالہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے چاند. اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنی قدرت کی نشانی کی قسم یاد فرمائی, اور اس کے بعد رات کا پچھلا پہر، رات کا پچھلا پہر اس کا تذکرہ کیا گیا، اور یہاں رات کے پچھلے پہر کا جو تذکرہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندوں کے بارے میں آپ نے ان کی سیرت میں پڑھا ہوگا، ان کے کردار میں پڑھا ہوگا کہ ان حضرات کا انداز ہوا کرتا تھا کہ رات کے پچھلے پہر میں یہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرتے تھے. یہ عاشقان الہی کے گریہ و زاری کا وقت ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس وقت کی قسم یاد فرمائی. اور جب صبح طلوع ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس وقت کی قسم یاد فرمائی گئی. یہ رات اور دن کا آنا جانا، یہ ایسی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ جس کا ذکر خالق کائنات جل جلالہ نے کئی ایک مقامات پر فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آسمان اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کئی نشانیاں یہاں رکھی. آسمان کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں 500 سال کی مسافت پہ قائم ہے، کوئی ستون نہیں، کوئی سہارا نہیں، بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اتنی بلندی پہ آسمان کو قائم فرمایا. کہ جب سے قائم کیا گیا نا، تب سے لے کر اب تک اسی جگہ پر قائم ہے، نہ آپ نے کبھی دیکھا، نہ آپ نے کبھی سنا، نہ تاریخ میں کبھی اس طرح کی حکایت پڑھنے میں آئی کہ جناب یہ آسمان فلاں جگہ سے اتنا نچان کی طرف آ گیا، پہلے یہاں تھا اب اتنا نیچے آ گیا، کبھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا سنا ہوگا. زمین پانی پر قائم کی گئی، پانی پر آپ ریت کا ایک معمولی اور بے وقعت ذرہ رکھے نا تو وہ بھی زمین کی تہ میں اور پانی کی تہ میں چلا جاتا ہے. اتنی بڑی زمین اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پانی پر قائم فرمائے، اور اس پر بلند و بالا پہاڑ، مکانات، محلات، نہ جانے کیا کیا. اسی طرح رات اور دن کے آنے جانے پر اگر غور کیا جائے، یہ ایک ایسا لگا بنا نظام ہے کہ ذرہ برابر بھی آگے پیچھے ہونے کا تصور ہی نہیں ہے. اگر آپ میں سے کوئی ایک یہ جاننا چاہے کہ 2019 جون کی 10 تاریخ کو سورج کتنے بجے نکلے گا، آپ کو تھوڑی سی مشقت کرنی پڑے گی کہ جو نظام الاوقات تیار کیا گیا اسے دیکھنا پڑے گا، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں گے وہاں دیکھنا پڑے گا، لیکن کس مہینے کی کس تاریخ کو سورج کتنے بجے نکلے گا، کتنے بجے غروب ہوگا، آپ وہاں سے دیکھ کر بتا سکتے ہیں. ایسا لگا بنا نظام ہے اور ذرہ برابر اوپر نیچے ہونے کا تصور ہے ہی نہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا، آپ سو سو کے تھک گئے، بار بار اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں، کروٹیں بدلتے ہیں، ایک دوسرے سے جناب وہ فون میسج پر رابطہ کر کے پوچھ رہے ہیں، یار آج سمجھ نہیں آ رہی سورج طلوع کیوں نہیں ہو رہا، آج اتنا لیٹ کیوں ہو گیا. مثال کے طور پہ 6:10 پہ غروب آفتاب کا وقت تھا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ 6:10 ہو گئے ابھی تک اوپر دیکھ رہے ہیں، جناب سورج تو یہ سامنے نظر آ رہا ہے، پتا نہیں غروب کیوں نہیں ہو رہا، آج یہ 7 منٹ لیٹ کیوں ہو گیا، آج اتنا تاخیر کے ساتھ غروب کیوں ہو رہا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سب سے پہلے قسم یاد فرمائی چاند کی، اس کے بعد قسم یاد فرمائی رات کی، اور اس کے بعد قسم یاد فرمائی گئی صبح کی. یہ 3 قسمیں یاد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، انہا لإحدى القبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر، بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک. یہ قسمیں یاد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جہنم کا تذکرہ فرمایا، یہ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے اور آدمیوں کو ڈرانے والی ہے. یہ دوزخ پیدا ہی اس لیے کی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نافرمان بندے ہیں وہ دوزخ سے ڈرے، اور لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، پھر تم میں سے جو چاہے آگے بڑھے، جو چاہے پیچھے رہے. جہنم کے حوال تمہارے سامنے بیان کر دیے گئے، اس کی ہولناکیوں کا تذکرہ تمہارے سامنے کر دیا گیا. اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد تم میں سے جو چاہے آگے بڑھے اور جو چاہے پیچھے رہ جائے. آگے جنت کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، تقویٰ کی طرف، پرہیزگاری کی طرف، اطاعت کی طرف، فرما برداری کی طرف، مان کر زندگی بسر کرنے کی طرف. تم میں سے جو چاہے آگے کی طرف بڑھے، نماز کی طرف آ جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی طرف آ جائے، نور تقویٰ سے دل کو منور کرنے کی طرف آ جائے، اپنے رب کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف بڑھ جائے. تم میں سے جو چاہے آگے بڑھے اور جو چاہے پیچھے رہ جائے، برائی کی طرف، شیطان کی طرف، نفس کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف، اور جہنم کی راہ کی طرف. تم میں سے جو چاہے جس طرف چاہے اس طرف نکل جائے. یہاں اگلی آیت مبارکہ کی تلاوت سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ کسی جگہ پر اگر کوئی بیان ہوا، جہنم کا تذکرہ کیا گیا، جمعات اور مبارک پر کسی نے بیان کر دیا، ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع میں موضوعات کا سلسلہ ہوتا ہے، ایک جمعات اور مبارک کو مثال کے طور پر بدگمانی کے بارے میں بیان ہوا اور وہاں یہ ذکر کیا گیا کہ بدگمانی کی آفتوں میں سے یہ آفات اور یہ جہنم کے عذابات. اگلے جمعات اور مبارک کے غیبت کے موضوع پر بیان ہو گیا، غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. چاہے اس سے اگلے جمعات اور مبارک سود کی نحوست پر بیان ہو گیا، سود کی تباہ کاریاں یہ ہیں، سود خور کے لیے جہنم کے یہ عذابات. اس سے اگلے جمعات المبارک نماز ترک کرنے کے تعلق سے بیان ہوا، اس کے بعد کسی اور گناہ کی نحوست پر تذکرہ ہوا، اور ہر جمعات المبارک میں جس بھی گناہ کا تذکرہ ہوا، جہنم میں اس کا یہ عذاب ہوگا، جہنم میں اس کا یہ عذاب ہوگا، جہنم میں یہ بھگتنا پڑے گا، اس طرح کی گفتگو چلی. بعض اوقات ذہن میں یہ بات آتی ہے، کئی حضرات زبان پر بھی یہ جملے لاتے ہوں گے، چل یہ ڈراتے بہت ہیں، بار بار جہنم کا تذکرہ سناتے ہیں، بار بار جہنم کی بات کرتے ہیں، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، وہ کرو گے تو وہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو جہنم کا یہ عذاب ہوگا، وہ کرو گے تو جہنم کا وہ عذاب ہوگا. یہ جملہ زبان پر آنا، یہ بھی وسوسہ شیطانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور شیطان یہ ہمیں اس بات پر اکساتا ہے کہ جہنم کا تذکرہ ہمارے سامنے نہ کیا جائے، جہنم کی بات ہمارے سامنے نہ کی جائے، اس طرح کا کوئی موضوع ہمارے سامنے نہ چھیڑا جائے. یہاں قرآن پاک نے تین طرح کی قسمیں یاد فرمائیں، اور یہ تین طرح کی قسمیں یاد کرنے کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے جہنم بہت بڑی چیزوں میں سے ایک نذیر للبشر، اور یہ ہے ہی آدمیوں کو ڈرانے کے لیے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا تم میں سے جو چاہے آگے اللہ کی رحمت کی طرف بڑھے اور جو چاہے جہنم کی طرف دوڑتا چلا جائے. یہ انداز میں قرآن نے عطا فرمایا. اللہ تعالی جل جلالہ نے کئی ایک قسمیں یاد کرنے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی، جہنم اللہ کی چیزوں میں سے بہت بڑی چیز ہے، اور یہ آدمیوں کو ڈرانے کے لیے. اب اس کے بارے میں صرف اتنی چیز نگاہوں میں لائیے کہ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی نافرمان آئیں گے، یہ سارے کے سارے نافرمان جہنم میں ڈالے جائیں گے، جن کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نور ایمان سے محروم رکھا، جو ایمان کی طرف نہیں بڑھے، جو تقویٰ کی طرف نہیں بڑھے، جو انبیاء کی اطاعت کی طرف نہیں بڑھے، یہ سارے کے سارے نافرمان جہنم میں ڈالے جائیں گے. اور اتنے سارے نافرمان جہنم رسید ہونے کے بعد بھی جہنم کی طرف سے یہ آواز آ رہی ہوگی، حل من مزید، حل من مزید، میرے مالک تیرے نافرمانوں میں سے اگر اب بھی کوئی باقی ہے تو اسے میری طرف بھیج تاکہ میں اسے مزید تیری نافرمانی کا عذاب کا مزہ چکھاؤں. اتنی بڑی چیز ہے جہنم. اور اس کے بعد اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، ہر جان اپنی کرنی میں گروی ہے. ہم ایک محاورے کے طور پر جملہ استعمال کرتے ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، یعنی دنیا میں جو کرو گے نا وہی تمہیں بھگتنا پڑے گا. ایک بالکل سادہ سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک آدمی نے زمین میں ہل چلایا، زمین کو کھیتی باڑی کے لیے تیار کیا، جب یہ زمین بیج لینے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر چکی، نرم ہو گئی، اب اگر اس میں بیج ڈالیں گے بیج ضائع نہیں ہوگا. کسان نے بیج ڈالا، بیج ڈالا تھا گندم کا. کوئی ایک کسان بھی آپ ایسا نہیں بتا سکتے کہ گندم کا بیج ڈال کے جگہ جگہ بیٹھ کر تذکرہ کر رہا ہو کہ جناب اس دفعہ تو باجرے کی فصل بڑی اچھی ملے گی. باجرے کا بیج جو بویا تو باجرے کا بیج ڈالنے کے بعد کبھی بھی کسی کی زبان سے آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اس دفعہ مکئی کی فصل تو اتنی شاندار ملے گی نا کہ پورے علاقے میں میری فصل جیسی مکئی کی فصل کسی کی نہیں ہوگی. جیسا بویا جاتا ہے نا ویسے ہی کی توقع کی جاتی ہے, جو زمین میں ڈالا جاتا ہے اسی کی امید ہوتی ہے کہ میں اسی کی فصل کاٹوں گا. ہر جان اپنی کرنی میں گروی ہے سوائے دائیں طرف والوں. یہ دائیں طرف والے اللہ تعالی جل جلالہ کے اطاعت گزار بندے, اللہ تعالی جل جلالہ نے جنہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا, داخل جنت فرما دیا. یہ دائیں طرف والے ہیں, یہ دائیں طرف والے فی جنات, یہ باغات میں ہوں گے, اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. اور نعمتیں بھی کیسی کیسی, ما لا عین رأت ولا اذن سمعت, نہ آج تک کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی ہوں گی اور نہ آج تک کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں کچھ سنا ہوگا اور نہ ہی کسی دل میں ان نعمتوں کے بارے میں کوئی خیال آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان دائیں طرف والوں کو ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا. یہ جنت میں جانے والے, یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے اطاعت گزار بندے, یتساءلون عن المجرمین, یہ مجرموں سے سوال کریں گے. جہنم میں جانے والوں سے سوال کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عطا سے اگر کوئی مسلمان جہنم میں داخل کیا گیا ہوگا اسے نکال کر داخل جنت کیا جا چکا ہوگا. اس وقت جہنم میں جتنے بھی ہیں نا وہ سارے کے سارے کافر ہیں. یہ اہل جنت اہل نار سے سوال کر رہے ہیں. سوال ہوتا ہے ما سلککم فی سقر, یہ بتاؤ تم جہنم میں کیسے پہنچے, تمہارے اعمال کس طرح کے تھے, تمہارے کرتوت کیا تھے, کیا کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں جانا پڑا, یہ بتاؤ تم جہنم میں کیسے آ گئے, کون سی بات تمہیں دوزخ میں لے گئے. اب ان کی زبان پر جو جملے آ رہے ہیں نا اور جن چیزوں کا تذکرہ یہ کرتے چلے جا رہے ہیں, آئیے غور بھی کریں, ان چیزوں کی اہمیت کا اندازہ بھی لگائیں کہ یہ جہنم میں جانے والے کس کس چیز کا تذکرہ کرتے چلے جا رہے ہیں, ہم نے یہ نہیں کیا, ہم نے یہ نہیں کیا, ہم نے یہ نہیں کیا. سب سے پہلی بات جو ان کی زبان پر آئی, اہل جنت ان سے سوال کر رہے ہیں یہ بتاؤ جہنم میں کس بات کی وجہ سے آئے. کہتے ہیں لم نکو من المسلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم نماز والوں میں سے نہیں تھے. یہاں دو چیزیں آپ کی توجہ کے لیے عرض کرتا چلوں, ایک تو یہ کہ یہ عبادات کے معاملات ایسے ہیں کہ جن سے روزے قیامت کافروں سے بھی باز پرس کی جائے گی اور ان سے بھی ان چیزوں کا مواخذہ کیا جائے گا, اور دوسرا یہ کہ یہ اتنے شاندار اعمال تھے کہ ورنہ کئی طرح کی چیزیں انہوں نے نہیں کی, لیکن ان چیزوں کے نہ کرنے کا افسوس انہیں جہنم میں بھی ہو رہا ہے اور وہاں جا کر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اعمال تھے جو ہم نہیں کر سکے. لم نکن من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ولم نکن نطعم المسکین, اور مسکین کو کھانا نہیں دیتے تھے, وکنا نخوض مع الخائضین, اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ فکریں کیا کرتے تھے, بےہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ بےہودہ باتوں میں مصروف ہو جاتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينِ, اور ہم انصاف کے دن کو قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. یہ جملے آئے ان جہنم میں جانے والوں کی زبان پر. نماز اللہ تعالی جل جلالہ کی عظیم عبادت, الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے, الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومنوں کی معراج ہے. اور سورواں پارہ اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. قیامت کا دن ہوگا, اس دن ایک عذاب دیا جائے گا کچھ نافرمان بندوں کو اور ایک عذاب اس دنیا میں دیا جائے گا. دو طرح کے عذابات کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں کیا گیا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا, میری یاد سے روگردانی کی. مفسرین فرماتے ہیں یہاں ذکر سے مراد ہے نماز, جس نے نماز سے روگردانی کی. ایسے بندے کو دو طرح کے عذابات دیے جائیں گے, ایک عذاب اس دنیا کا اور ایک عذاب اس دنیا کا. یہاں کا عذاب کیا ہے, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا, ایسے بندے کی زندگی تنگ کر دی جائے گی. آج لوگ جگہ جگہ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یار پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی, کسی کی نظر کھا گئی, کسی نے جادو کر دیا, پتہ نہیں یار سمجھ نہیں آتی. کمائی بھی ٹھیک ٹھاک ہے, آمدن بھی ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن ادھر سے رقم آتی ہے ادھر نکل جاتی, گھر میں بیماریاں جانے نہیں چھوڑتی, پریشانیاں پیچھا کیے ہوئے, کچھ کرتا بھی نہیں پھر بھی مقدمہ بازیوں کے جھنجٹ جھیلنے پڑتے ہیں. یار کوئی سمجھ نہیں آتی, گھر کے اتنے سارے افراد کھانے کمانے والے ہیں, آمدن بھی ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن کوئی سمجھ نہیں آتی, پتہ ہی نہیں چلتا رقم کدھر سے آتی ہے کدھر نکل جاتی, کوئی سمجھ نہیں آتی. اگر ایسے سے پوچھا جائے کہ جناب کوئی سوچو کو غور کرو کو غلطی تو نہیں ہوئی تم سے, نہیں یار غلطی تو کچھ بھی نہیں ہوئی, نماز پڑھتے ہو, نہیں نماز تو نہیں پڑھتا. اچھا نماز نہ پڑھنا بھی گویا اس کے نزدیک کوئی غلطی نہیں, تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے, غور کر لیجئے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ نماز نہ پڑھنے کی نحوست ہے. ومن اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا, جس نے میری یاد سے اعراض کیا ایسے بندے کے لیے دنیا کی زندگی تنگ ہو جاتی, اور قیامت کے دن کیا ہوگا, ونحشرہ یوم القیامۃ اعما, قیامت کے دن ہم ایسے بندے کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. اس وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوگا, ربی لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا, میرے مالک یہ میرے ساتھ کیا ہوا, دنیا میں تو نے مجھے بینائی عطا فرمائی تھی, میں تو ہر چہر جانب دیکھنے والا تھا, تو نے بڑی پیاری آنکھیں عطا فرمائی تھی, لیکن میرے مولا مجھے سمجھ نہیں آئی مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا. جب ارشاد فرمایا جائے گا, کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسا, اسی طرح ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے تجھے سنائی جاتی رہی, تو نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا تھا, آج کے دن تجھے تیرے حال پر چھوڑ دیا جائے گا. اب اندازہ فرمائیے نماز کی اہمیت اور نماز کی عظمت کتنی زیادہ ہے. یہ اہل نار کی زبان پر ہے, لم نکو من المسلین, ہم نماز والوں میں سے نہ تھے, اور اس کے بعد ولم نکو نطعم المسکین, ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. مساکین کو کھانا کھلانا اس کو عام رکھا گیا, یہاں صدقہ بھی مراد ہے اور اطعام طعام یعنی کھانا کھلانا بھی مراد ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے متعدد مقامات پر یہ بات ذکر فرمائی, ایمان والوں کے اموال میں کس کس کا حصہ ہے. ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے, وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان ایمان والوں کے مال میں حق ہے سائل کا اور محروم کا. سائل اور محروم ان میں تھوڑا سا فرق, ایک حاجت مند وہ ہوتا ہے جسے ضرورت پیش آئی, حاجت پیش آئی, وہ آپ کے سامنے آیا, آپ سے آ کر سوال کر لیا, آپ کے دروازے پر دستک دے کر مانگ لیا, اور آپ کے سامنے اپنی حاجت آ کر بیان کر دی, دیکھو میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, کچھ نہ کچھ دے دو تاکہ میرے بچے کچھ کھا سکیں, میرا لباس تمہارے سامنے ہے, پھٹا پرانا لباس, اس ایک لباس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے دو نا. ضرورت پیش آئی, آ کر سوال کیا اور مانگ کر لے کر چلا گیا, یہ سائل ہے. اور کچھ حضرات وہ ہوا کرتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں, کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے, ضرورت مند ہے, حاجت مند ہے, گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اسباب بھی نہیں ہے, کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی, لیکن پھر بھی سوال کرنا ان کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے, اور یہ اس پوزیشن میں ہوتے ہی نہیں ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا سکیں. قرآن ارشاد فرماتے ہیں, ان ایمان والوں کے مال میں دونوں طرح کے لوگوں کا حق, سائل کا حق بھی ہے اور محروم کا حق بھی ہے, سوال کرنے والے کا حق بھی ہے اور سفید پوش لوگوں کا حق بھی ہے. آئیے جس جس کا ذکر کیا گیا ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے چلے جائیں. بعض اوقات اپنے رشتہ داروں میں غریب ہوتے ہیں, اپنے رشتہ داروں میں مفلس اور نادار اور کلاش ہوتے ہیں, بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن سوال نہیں کرتے, ہم بھی دینے کی طرف نہیں جاتے. اب شریعت مطہرہ کے بیان کردہ اس مسئلے کی طرف توجہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے زکوٰۃ کی رقم جو دی جاتی ہے اس میں یہ کہہ کر دینا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے یہ لازم کیے ہی نہیں, ہماری شریعت نے یہ لازم نہیں کیا. آپ نے تحفے کے نام پر دے دیا, بچوں کے لباس کے نام پر دے دیا, ماہ رمضان میں افطاری کے نام پر دے دیا, تحفے کے نام پر دے دیا, یا کسی بھی عنوان پر دے دیا, آپ کی اپنی نیت زکوٰۃ کی ہے, زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہاں کتنا سامنے والے کی عزت نفس کا لحاظ رکھا گیا. تو آئیے اپنے اموال کی زکات بھی ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات کی طرف بھی توجہ کریں, اپنے حاجت مند مسلمانوں کی معاونت اور اعانت کی طرف توجہ کریں. اس کے بعد وَقُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِدِينَ, ان اہلِ نار کی زبان پر یہ آیا, ہم بےہودہ فکر والوں کی طرح بےہودہ فکر کیا کرتے تھے. بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی یا بندہ وہ کسی اور سوچ میں گم ہوتا ہے, سامنے والے کے کسی کے ساتھ بیٹھا, اس نے کوئی بھی موضوع چھیڑ دیا, یہ بیٹھ کر ہاں میں ہاں ملا رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسے لوگوں کی نشست میں بھی بیٹھنے کا ہو سکتا ہے موقع بن جاتا ہو جو در پردہ اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہو, نماز کے بارے میں بات کر رہے ہو, قرآن کے بارے میں بات کر رہے ہو, صحابہ اکرام علیہ رضوان کی عزت پر حملہ کر رہے ہو, اہل بیت کی شان میں تبرہ بازی بک رہے ہو, یا کوئی بھی اس طرح کا انداز اختیار کر رہے ہو کہ جہاں یہ بےہودگی والا انداز ہو, صراحتن ہو, اشارتن ہو, کنایتن ہو, یا کسی بھی انداز میں ہو, ایسے بندوں سے اپنے دامن کو بچا کر رکھنا, بری صحبت سے بچنا اور اچھی صحبت کی تلاش میں رہنا, یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے. برے کی صحبت سے اپنے آپ کو بچایا جائے. مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, دور شو از اختلاط یار بد, یار بد بد تر از مار بد. برے دوست کی صحبت سے اپنے آپ کو بچا, کنارہ کشی اختیار کر, اس لیے کہ برا دوست برے سانپ سے بھی زیادہ زہریلا ہوتا ہے. برا سانپ اگر کسی کو, زہریلا سانپ اگر کسی کو ڈس بھی لے گا, نتیجہ کیا نکلے گا؟ زیادہ سے زیادہ بھی ہوگا نا تو صرف یہ کہ اس کی جان چلی جائے گی بس. اور سانپ کے ڈسنے پر اگر کسی کو موت آئی, ہو سکتا ہے کہ یہی تکلیف اس کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے. اور اگر برے دوست کی صحبت میں بیٹھے گا, برا ہم نشین ہوگا, برا ساتھی اس کا ہم جلیس ہوگا, وہی اس کا ہم نوالا اور اس کا ہم پیالہ ہوگا, تو عین ممکن ہے کہ اس کی صحبت اس کے ایمان جانے کا ذریعہ بن جائے. برا دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ زہریلا ہوتا ہے. تو ان سے سوال کیا گیا, جہنم میں کیسے آ گئے؟ ان کی زبان پر پہلی بات آئی, لم نکن من المصلین, نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسری بات, مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ فکریں کیا کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ, ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ موت آ گئی. انصاف کے دن سے مراد قیامت کا دن. قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. یہ اعمال اس طرح کے تھے جو ان کو کفر کے دلدل میں دھکیلتے چلے گئے, جہنم رسید ہو گئے. یہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ اس چیز کی طرف دلاتا چلوں, یہاں کے حاضرین بھی, مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرمائیے. بعض اوقات نیکی کی دعوت دی جائے نا, کسی کو کسی برے کام سے منع کیا جائے, سمجھایا جائے, تو ایک جملہ کبھی کبھار یہ سننے میں آتا ہے, یار وہ قیامت آئے گی دیکھی جائے گی, قیامت آئے گی نہ دیکھی جائے گی, یہاں کی بس دنیا کے بارے میں سوچو, قیامت جب آئے گی تو دیکھ لیں گے وہاں کیا ہوگا. یہ جملہ قرآن نے بیان کیا, یہ تو کافروں کی زبان پر آیا کرتا تھا. وہ انبیاء سے پوچھا کرتے تھے, متى هذا الوعد ان کنتم صادقین, اگر تم واقعی سچے ہو تو بتاؤ نا وہ وعدے کا دن کب آئے گا. تو اس طرح کے بے احتیاطی والے جملوں سے اجتناب ہی ہونا چاہیے. ایمان والے کی زبان پر کبھی بھی ایسا جملہ نہیں آنا چاہیے جو اس کی آخرت کو برباد کرنے والا ہو, اس کے ایمان کو داؤ پر لگانے والا ہو. ایمان والے کا انداز یہی ہونا چاہیے کہ پہلے تولو بعد میں بولو. جو بھی جملہ ادا کرنا چاہتے ہیں پہلے غور کر لیجئے, یہ جملہ کہنا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی جملہ میرے ایمان کی بربادی کا سبب بن جائے, یہ جملہ کہیں غیبت تو نہیں ہو جائے گا, کہیں چغلی تو نہیں ہو جائے گا, یہ جملہ کہیں بہتان یا الزام تو نہیں ہو جائے گا. تمام تر پہلوؤں پر سوچنے اور غور کرنے کے بعد وہ جملہ زبان پر لایا جائے, وگرنہ اجتناب ہی بہتر. اور اس کے بعد اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا, فما تنفعهم شفاعة الشافعين, یہ جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ ہے کافر. کافروں کو کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی. ایمان والا ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا, اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت سے امید ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہات کے صدقے, محبوب کی شفاعت کے صدقے داخل جنت کر دیا جائے گا. ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے رب نے مجھے اختیار دیا دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اختیار کرنے کا, یا تو یہ کہ میں آدھی امت داخل جنت کروا لوں, یا یہ کہ میں مقام شفاعت لے لوں. حضور آپ نے کیا لیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں نے شفاعت کو اختیار کیا, میں نے مقام شفاعت لیا. اس کی وجہ, میرے جو امتی اللہ کی رحمت سے اپنے اعمال کے صدقے داخل جنت کر دیے جائیں گے وہ تو چلے جائیں گے, جو باقی رہ جائیں گے نا ان کی شفاعت کر کے ان کو داخل جنت کروا دوں گا. اس کے بعد خالق کائنات جل جلالہ نے کافروں کا ایک انداز ذکر کیا, فما لهم عن التذکرۃ معرضین کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. انہیں کیا ہوا, نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے اور دور نبوی کو نگاہوں میں لائیے, کافروں نے کیسے کیسے معجزات دیکھے, کس کس طرح کی چیزیں تھیں جو ان کی نگاہوں کے سامنے ہو رہے تھے. چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھا, درخت کو جڑوں سمیت حرکت کرتے ہوئے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دیتے دیکھا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے دیکھا, کئی ایک معجزات اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھے, اور سب کچھ دیکھنے کے باوجود جن کے مقدر میں ایمان نہیں تھا ان کی زبان پر کتنے جملے آئے, کیا کیا تھے جو الفاظ زبان پر لاتے لاتے یہ ایک طرف نکل جاتے تھے. کوئی جادوگر کہہ کر چلا جاتا, کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس سے ملتے جلتے کچھ اور کلمات کہہ کر کے نعرہ کشی کرتا. قرآن ارشاد فرماتا ہے, فما لهم عن التذکرۃ معرضین, انہیں کیا ہوا یہ نصیحت سننے کی طرف نہیں آتے. کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ, یہ جو نصیحت کی طرف نہیں آتے, جو بات ماننے کی طرف نہیں آتے, جو اطاعت و فرما برداری کی طرف نہیں آتے, اور جو نصیحت قبول کرنے کی طرف نہیں آتے, یہ تو گویا اس گدے کی طرح ہے جو شیر کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا صدقہ نصیحت قبول کرنے والا بنائے. قرآن کی بات کو نہ سننا, حدیث کی بات کو نہ سننا, اور اپنی من مانی کرتے چلے جانا, یہ کسی بھی صورت پسندیدہ عمل نہیں. پھر ایک جملہ جو ان کی زبان پر آیا کرتا تھا, اللہ تعالی جل جلالہ نے اس کا تذکرہ کیا, بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتا صحفا منشرہ. یہ کافر, ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کھلے صحیفے اس کے نام پر آئیں. ان کی ایک تمنا تھی کہ آپ ایک ہی قرآن لے کر آگے, ایک ہی کتاب لے کر آگے, اور آپ کہتے ہیں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے یہ پیغام آ گیا. ہم ایسے پیغام کو نہیں مانتے. اگر ہمارے رب کا پیغام ہمارے لیے تو میرے نام پر کیوں نہیں آیا؟ ہر بندے کے نام الگ الگ صحیفہ آتا, اے عتبہ یہ تمہارے نام, اے شیبہ یہ تمہارے نام, اے ابو جہل یہ تمہارے نام, نام لے لے کر یہ تمہارے لیے تمہارے رب کا پیغام, یہ تمہارے لیے تمہارے رب کا پیغام. ہر ایک کی تمنا یہ, میرے نام پر صحیفہ میرے نام آئے. ہر کے کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا, کلا بلا یخافون الاخرہ. یہ جو باتیں ان کی زبان پر آتی ہیں نا, اس کی وجہ ایک, وہ وجہ لا یخافون الاخرہ, ان کے دل میں آخرت کا کوئی خوف نہیں. جو نصیحت سے دور بھاگتا ہے اور جو دائیں بائیں آگے پیچھے کی بات کرتا ہے, اگر مگر چونکہ چنانچہ میں پڑتا ہے, اس کے دل میں اللہ تعالی جل جلالہ کا خوف نہیں ہوتا. ایمان والے وہ تو اطاعت قبول کرنے والے ہوتے ہیں. کلا انہ تذکرہ, ہاں ہاں بے شک یہ قرآن نصیحت ہے, فمن شاء ذکرہ, تو جو چاہے اس قرآن سے نصیحت لے لے. یہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے. اگر اس دور کے کافروں کے نام پر ایک ایک صحیفہ آ جاتا, بعد میں آنے والے یہ کہتے ہیں یہ پیغام تو ان کے لیے تھا, ہمارے لیے تھوڑی ہے, یہ تو اس کے نام پر آیا تھا, یہ تو اس کے نام پر آیا تھا, ہمارے نام پر تو آیا ہی کچھ نہیں. تو اللہ تعالی جل جلالہ نے صبح قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا اور ارشاد فرما دیا گیا, کلا انہ تذکرہ, یہ تو نصیحت بن کے آیا, فمن شاء ذکرہ, جو چاہے اس قرآن سے نصیحت طلب کرے. امیر اہل سنت کی ایک بڑی پیاری ادا ہمارے سامنے, کہ آپ بہت عرصے سے عاشقان رسول کو ذہن دیتے چلے آ رہے ہیں, روزانہ کم از کم تین آیات قرآنیہ بما ترجمہ کنز الایمان، تین آیات کی تلاوت کیجئے، کنز الایمان سے اس کا ترجمہ پڑھیے، خزائن العرفان سے اس کی تفسیر پڑھ لیجئے، اور ابھی الحمدللہ ثم الحمدللہ صراط الجنان بڑی پیاری کی تفسیر ہے، صراط الجنان سے اس کی تفسیر پڑھ لیجئے. یہ اس لیے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے، ہم اللہ کا کلام پڑھنے والے بنیں، اپنے رب کے کلام کو سمجھنے والے بنیں. روزانہ بعد فجر مدنی حلقے کی صورت ہوتی ہے، وہ بھی پیغام قرآن کو عام کرنے کا ذریعہ. اللہ تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کلا انہ تذکرہ، ہاں ہاں بے شک یہ نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اس نصیحت کو قبول کرے. آخری آیت کریمہ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، یہ نصیحت کیا مانیں گے؟ ہمارے نام پر صحیفہ آئے گا تو ہم تسلیم کریں گے، یہ جملہ ان کی زبان پر آیا. قرآن ارشاد فرماتا ہے یہ کیا نصیحت مانیں گے، نصیحت تو وہی مانتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت کی طرف بڑھتا ہے. ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، ہاں تمہیں یہ ضرور بتا دیتے ہیں کہ ڈرنے کے لائق وہی ذات، اللہ ہی کا خوف دل میں ہونا چاہیے. و اہل المغفرہ، اور اسی کی شان ہے مغفرت فرمانا. اللہ تعالی ہمیں تقویٰ کی دولت عطا فرمائے، اللہ تعالی مغفرت یافتگان میں ہمیں شامل فرمائے. تقویٰ کی دولت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ، عمل کا جذبہ پانے کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت. تو آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہر جمعرات کو ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے. مدنی انعامات کا رسالہ یہ بھی راہ تقویٰ کا مسافر بنانے کا ذریعہ ہے. 72 مدنی انعامات بصورت سوالات، اس میں اگر آپ صرف پڑھتے چلے جائیں نا تو آپ غور کرتے چلے جائیے، پڑھتے چلے جائیے، ویسے کسی کو یہ کہنا کہ تم یہ کرتے ہو، ویسے کسی کو اپنے اوپر محاسب مقرر کرنا میری غلطی اگر دیکھو تو مجھے سمجھا دو، یہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اپنے آپ کو اپنے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا کرنا اور خود اپنے آپ سے سوال کرنا کیا تم نے یہ کام کیا، ویسے بندہ بڑی چرب زبانی کے ساتھ اپنے آپ کو ایک طرف نکال دیتا ہے، لیکن یہاں اپنے آپ کو کیسے نکالے گا؟ تم نے یہ کام کیا، سامنے والے کو کہا جا سکتا ہے نہیں یار نہیں میں نے نہیں کیا، ارادہ نہیں تھا، نیت یہ نہیں تھی، سوچ یہ نہیں تھی، کرنا نہیں چاہتا تھا، شیطان نے کروا دیا. لیکن جب اپنے آپ ہی سے سوال ہو رہا ہوگا پھر کیا چکر بازی چلے گی؟ تو میرے اہل سنت نے یہ اپنے ضمیر کی آواز سننے کا ایک ذریعہ ہمیں دیا، مدنی انعامات. تو آئیے روزانہ فکر مدینہ کی سعادت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ تقویٰ اور پرہیزگاری کی دولت نصیب فرمائے. رب کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا صدقہ جنت الفردوس میں محبوب کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.